گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتا اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ رحمت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالفتا اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرما ہیں. سلسلے میں ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم میں، عمر میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. سوال یہ میں آپ سے خود کر لیتا ہوں کہ اگر کہیں ایسا ہوا بالفرض کہ دوسری رکعت کے اندر قرآت کے بعد جو ہے تکبیرات ہوتی ہیں لیکن امام نے پہلے کہہ لی، اب جب پہلے کہہ لی وہ نماز کمپلیٹ ہو گئی، لوگوں میں شور شرابہ ہو گیا، ظاہر باتیں ہوئی کہ نماز ہوئی نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کیونکہ تکبیرات یہ واجب ہیں، واجب کی ادائیگی کا ایک مقام ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کیا معاملہ ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں،
ٹھیک،
پہلی رکعت میں 3 اور پھر دوسری میں 3،
ٹھیک.
مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو عید کی 3 تکبیریں زائد تکبیریں جو پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے ہوں،
ٹھیک.
یعنی ثنا پڑھنے کے بعد یہ 3 واجب تکبیرات کہی جائیں گی،
ٹھیک ہے،
اور اس سے متصل جو ہے وہ پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی،
صحیح.
اور دوسری رکعت میں جو تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں 3، اس میں مستحب یہ ہے کہ وہ قراءت کے بعد کہیں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھے، سات سورۃ ملائے اور اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں،
ٹھیک.
اب اگر کسی نے قراءت سے پہلے امام نے 3 تکبیریں کہہ دی تو اس صورت میں بھی نماز میں کوئی نقصان نہیں واقع ہوا،
ٹھیک ہے،
مستحب کا ترک ہوا،
صحیح.
نماز جو ہے وہ بغیر کسی قراءت کے جو ہے وہ ہو گئی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، دوبارہ دہرانے کی حاجت بھی نہیں تھی،
ٹھیک ہے.
اور یہ ہے کہ عید کی تکبیریں قراءت سے متصل ہوئی ہیں، مستحب ہے. اگر پہلے کر دی یا بعد میں کہہ دی، پہلے والی جو پہلی 3 رکعت والی وہ بعد میں کہہ دی،
صحیح،
یا جو دوسری رکعت کے بعد والی ہیں قراءت کے بعد والی وہ پہلے کہہ دی، تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے بغیر کسی اس کے ہو جاتی ہے، یعنی ان میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا،
صحیح،
نماز بالکل صحیح اور درست ہو جاتی ہے. اور پھر اس کا دوبارہ سے پڑھنا صرف اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے،
اچھا،
کہ جب عید کی نماز ہو چکی ہے تو اب دوبارہ پڑھنا جائز ہی نہیں،
صحیح. عوام کو جو پریشر آتا ہے، لوگ جو ایسے موقع پہ خود مفتی بن جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ نیا طریقہ، اور یہ ایسے موقع پہ ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ اس وقت چینل پر ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟
یہ تو اکثر نمازوں میں ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ امام سے غلطی ہو جاتی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً جو ہے وہ امام اتنی اہلیت تو رکھتا ہے، اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی اہلیت تو ہوتی ہے تو اس کو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی عموماً سوجھ بوجھ ہوتی ہے،
صحیح.
اور اس کو موٹے موٹے حکم بھی معلوم ہوتے ہیں کہ فرض ترک ہو گیا تو نماز بالکل ہی نہیں ہوئی ہے، واجب اگر جان بوجھ کر ترک ہوا ہے یا بھول کر ہوا ہے، بھول کر اگر واجب ترک ہوا ہے تو سجدہ صاحب سے اس کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، اور سنت کا ترک ہوا ہے تو پھر اس صورت میں نماز قراءت تنزیہ رہے گی لیکن نماز بالکل ہو جائے گی. اچھا مستحب کا ترک ہوا ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں، یعنی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اب امام کو تو عموماً معلوم ہوتا ہے، لیکن عوام کی جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ فرائض، واجبات، سنن ان چیزوں سے اولاً تو واقف نہیں ہوتی. ہاں فرائض سے واقف ہوتی ہے کہ بھئی یہ فرض ہے عموماً، کہ یہ بچپن میں سکھائے بھی جاتے ہیں، جو بچپن میں سیکھا ہوا ہوتا ہے وہی علم جو ہے وہ نماز کا چلتا ہے.
صحیح.
اور صورتیں بھی وہی چلتی ہیں آخر تک، یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کہ جو بچپن میں قاری صاحب سے سیکھ لی تھی، بس عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہی ہی یاد رہتی ہیں. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ اب امام کو تو عموماً پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے، اس ترک سے یہ ہو گیا، لیکن عوام کی اکثریت، ہو سکتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ فرائض سے واقف ہو لیکن واجبات سے اکثریت جو ہے وہ واقف نہیں ہوتی. اچھا اب یہ واجب امام سے بھول کر ہوا ہے یا جو ہے وہ جان بوجھ کر ہوا ہے، دونوں کی صورت میں حکم الگ ہے.
صحیح.
اور بعض اوقات سنت ترک ہو جاتی ہے.
صحیح.
جس کے اوپر جو ہے وہ پیچھے سے شور ہو جاتا ہے، سجدہ صاحب نہیں ہوا، سجدہ صاحب نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. اب ایک تو یہ ہے کہ جو مقتدی ہیں وہ امام کے اوپر اعتماد کرے، امام سے مسئلہ ویسے پوچھ لیں کہ حضرت ایسا ہوا ہے تو اس صورت میں نماز ہو گئی.
صحیح.
اب اگر جو ہے وہ امام یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں نماز ہو گئی ہے اور ہمیں بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے،
صحیح،
تو پھر اس کے اوپر اعتماد کریں. اگر اعتماد نہیں ہے تو کسی عالم دین سے پوچھیں کہ یہ غلطی ہوئی اور اس کے اوپر یوں ہوا، کیا اس صورت میں نماز ہوئی یا نہیں.
صحیح.
یا بعض اوقات سنا ہوا ہوتا ہے مسئلہ، کسی مستند عالم دین سے پتا ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ ہاں فلاں مستند عالم دین سے یا فلاں مستند کتاب سے میں نے یوں پڑھا ہے.
صحیح.
اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ امام بھی عالم ہوتا ہے.
صحیح.
اور لوگ جو ہے وہ سنت کے ترک کے اوپر بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب سجدہ صاحب نہیں کیا ہے، نماز نہیں ہوئی ہے.
صحیح.
اور اسی طرح اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام کسی بات کے اوپر سجدہ صاحب کر دیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ واجب ترک ہو گیا ہے.
صحیح.
تو وہ اس کو فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
کہ جناب آپ نے یہ تو کیا ہی نہیں تو نماز کیسے ہوئی. اب جیسے مشہور جو ہے وہ صورت یہ ہے کہ جیسے تراوی میں جب وتر کی نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے.
صحیح.
اور تیسری رکعت میں وتر کی تکبیر کہی جاتی ہے.
صحیح.
یہ کہنا واجب ہے اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے. اب امام نے اللہ اکبر جو ہے وہ تکبیر قنوت کے لیے کہا تو وہ بھول کر رکوع میں چلا گیا.
صحیح.
اب واجب کا ترک ہوا.
صحیح.
اور جان بوجھ کر نہیں ہوا، بھول کر ہوا. اب سجدہ صاحب سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی. آخر میں اس نے سجدہ صاحب بھی کر لیا.
صحیح.
تو اس میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، آپ نے جو ہے نا وہ تکبیر چھوڑ دی ہے.
صحیح.
آپ نے قنوت پڑھی نہیں ہے تو نماز کیسے ہو جائے گی. تو اب ایسی صورت میں لوگوں کا خود سے ایسے مسائل کا جس کا اصلا ان کو علم ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ شور شرابہ کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور یہ پورا ایک حکم بیان کر دینا.
صحیح.
یہ شرعی مسائل بیان کرنے میں انتہائی جرأت کا مظاہرہ ہے.
ٹھیک.
اکثر ایسا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں خود ہی جیسے نماز پڑھا رہا تھا تو چھوٹی سورت تھی، اس کی تین آیات میں نے پڑھ لی.
صحیح.
نماز بلا قرات درست ہو گئی.
صحیح.
اب جب سلام پھیرا تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، بزرگ، کہنے لگے کہ آپ نماز دوبارہ پڑھائیں،
اللہ اکبر،
نماز نہیں ہوئی کہ آپ نے سورت پوری نہیں پڑھی.
پوری نہیں پڑھی.
تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ پوچھنا کہ نماز ہو گئی نہیں ہو گئی یا آپ نے سورت پوری نہیں پڑھی. انہوں نے شروع اس بات سے کیا کہ نماز نہیں ہوئی،
نہیں ہوئی،
نماز دوبارہ پڑھیں. وجہ کیا بیان کی؟ سورت پوری نہیں پڑھی. تو اب میں اس کے اوپر خاموش ہو گیا، دعا کی، مغرب کا وقت تھا. پھر میں نے
مسئلہ بیان کیا.
میں نے پھر مسئلہ الزامی بیان کیا.
ٹھیک.
میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں سورہ بقرہ شروع کروں تو آخر تک سورہ بقرہ ختم کروں گا، اگر بیچ میں چھوڑ دوں تو پھر یہ ہوگا کہ سورت پوری نہیں ہوئی ہے. سورت بقرہ شروع کروں گا تو آخر تک پڑھوں گا، اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی.
صحیح.
تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی.
ٹھیک ہے.
سورہ بقرہ تو پڑھتے پڑھتے یہ عشاء ہو
جائے گی.
اور پھر جو عوام کا پریشر ہوتا ہے، بعض اوقات نماز صحیح ہو جاتی ہے تو بعض آئمہ حضرات بھی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے.
صحیح.
جب نماز بالکل درست ہو گئی ہے تو پھر عوام کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو شرعی مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ اصل مسئلہ یہ ہے. اب اگر آپ کو شک و شبہ ہے تو آپ علماء دین سے معلوم کر لیجئے. اگر ایسا ہوا ہوگا تو پھر اس کا جو حکم ہوگا اس کے اوپر عمل کر لیا جائے گا. اور جب خصوصی طور پر امام ایسا ہے کہ جو عالم ہے, جو مسائل کو جانتا ہو, تو اس میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی جناب اس صورت میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اس میں عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ ہر بات کے اوپر شور شرابہ اور یعنی کہ حکم بیان کر دینا یہ جائز نہیں ہے. یہ شرعی مسائل ہیں, شرعی مسائل کے اوپر اس طرح کی جرأت کرنا جائز نہیں.
مدنی چینل کے ناظرین, بڑا مفصل ہمیں جواب اس حوالے سے مل گیا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. جیسے فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنت ہیں اور مستحبات ہیں. بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی مستحب کے طرف پر یا سنت کے طرف پر ہم جو ہے وہ مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوئی, حالانکہ فرائض اور واجبات تو ادا ہو گئے, ایک سنت ترک ہوئی. ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہم مسجد کے اندر جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں نماز نہیں. جیسے مفتی صاحب نے خود اپنی ذاتی ایک مثال بیان کر دی, تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کا علم ہونا کس قدر ضروری ہے, تاکہ اگر کبھی بڑی جماعت میں سے عید کی نماز ہے یا جمعے کی نماز ہے یا رمضان کے اندر مسجدیں زیادہ آباد ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے کبھی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, اس کا بھی ہمیں حل مل گیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, کبھی اس طرح کا آئندہ اگر کبھی پرابلم آئے گا تو انشاءاللہ تعالی شریعت پر ہی عمل کریں گے اور اپنی طرف سے حکم بیان نہیں کریں گے کہ نماز نہیں ہوئی اور نماز کو دوبارہ پڑھا جائے. کیونکہ اگر بالفرض امام نے احتیاطاً یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے اگر نماز کو دوبارہ پڑھا دیا تو اس میں بھی کئی خرابیاں لازم آئیں گی. انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بھی ہم کلام کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد آصف افتواری ملوٹر سے کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جو جامع مسجد میں جو امام ہے اس کی داڑھی ایک منٹ سے کم ہے اور جمعہ بھی وہی پڑھاتا ہے, کتاب بھی اسی کا ہوتا ہے, نماز بھی, اور کوئی مسجد نزدیک اور نہیں ہے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
محمد عادل حسین, ایک مسئلہ تھا اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ایک دفعہ عمرہ کرنے گئے اور وائف کے ساتھ انہوں نے نا 6-7 عمرے کیے اور کان کے پیچھے سے نا لٹ سے بال لے کے نا انگلی سے لپیٹ کے کاٹ لیے. یہ دوسری دفعہ گئے پھر اسی طرح دوسرے سال اسی طرح ہی مطلب کیا ہے, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کا اگر یہ اس طرح عمرہ ہو جاتا ہے یا کفارے کا یا کس طرح, مطلب کفارا ہر عمرے کا ادا کرنے پڑے گا یا علیحدہ علیحدہ یا اکٹھا ہو جائے گا اس کا.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
سوال پوچھنا چاہتا تھا, یہ میرا بیٹا ہے بچن تھا 9 ماہ کا, تو میں نے کسا نہیں کیا, تو وہ میں پوچھنا چاہتا تھا اس کا نقصان کیا ہے, کل کب ہوگا؟ اب میں نے تو کہتے ہیں نا 7 دن کے اندر اندر کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, چلیں یہ 3 کالز ہم اس کے جوابات لے لیتے ہیں. امام صاحب کی جو داڑھی ہے وہ ایک مٹھی سے کم ہے, اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا جا چکا کہ امام کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے. اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ابھی داڑھی آئی ہے اور وہ ایک مٹھی سے کم ہے, کٹواتے نہیں ہیں بلکہ داڑھی ابھی تک آئی ہی اتنی ہے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ امام جو ہے وہ داڑھی کٹوا کر ایک مٹھی سے کم کر دیتا ہے. تو پہلی صورت میں کہ جب داڑھی ابھی ہوئی اتنی ہے کہ ایک مٹھی سے کم ہی ہے, ابھی جیسے آئیے رکھ لی ہے, کٹوایا نہیں ہے لیکن وہ ایک مٹھی سے کم ہے, اور اس کے اندر جو پڑھانے والا شخص ہے, جماعت کرانے والا امام ہے, اس کے اندر امامت کی دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں, تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے.
صحیح.
اور اگر دوسری صورت ہے کہ امام کی داڑھی تو پوری آئی ہے لیکن وہ اس داڑھی کو کٹوا کر ایک مٹھی سے کم کر دیتا ہے, تو ایسا کرنا ناجائز اور گناہ ہے, اور اس کا تکرار کرنے والا فاسق و فاجر ہے, فاسق کے مولن ہے, یعنی علل اعلان گناہ کرنے والا ہے. تو جو علل اعلان گناہ کرنے والا ہوتا ہے اس طرح, اس کی امامت, اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے.
صحیح.
تو اس کو امام بنانا جائز نہیں,
جائز نہیں.
اور اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے, نماز اگر پڑھ لی ہے تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے.
صحیح.
یادہ واجب ہوتا ہے. تو اب اگر ایسا شخص ہے تو اس کو امام نہ بنایا جائے اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے.
صحیح.
اور اپنی اکیلی ہی پڑھ لی جائے.
صحیح.
کہ ایسے شخص کو امام بنانا جائز ہی نہیں.
صحیح.
تو اگر یہی دوسری صورت ہے تو اس کا حکم بیان کر دیا, اور اگر پہلی صورت ہے
تو اس میں مسئلہ ہی
نہیں. اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
جبکہ وہ امامت کا اہل ہے دیگر شرائط کے ساتھ.
ٹھیک ہے. یہ ہمارے عابد صاحب تھے, میں اس سوال کو خود ہی تھوڑا سا مفصل کر دیتا ہوں. جیسے ایک ہماری اسلامی بہن ہے, کوئی عورت عمرہ کرتی ہیں, اب بار بار وہ عمرہ کرتی ہیں, جیسے وہاں پوچھی, اب ظاہر 15-20 دن کا پیکیج ہوتا ہے, تو ہر دفعہ جب احرام کو اتارنا ہوگا تو ظاہر بال جو ہے وہ کاٹنے کا ایک سلسلہ ہوگا, تو کیا وہ بار بار عمرے کریں تاکہ بال بھی ظاہر کٹیں گے؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر بال کٹنے میں ظاہر کو یہ خوف ہوگا کہ میرے بال جو ہے وہ چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو اب میں عمرہ کروں اور بال نہ کٹواؤں, اس کی جگہ کچھ فدیہ وغیرہ جو بھی ہے وہ دے دوں, تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر احرام اتارا اور بال نہیں کاٹے؟
جی, جو ہے وہ عمرے کا جو آخری رکن ہے,
جی,
یعنی کہ جس سے احرام سے بندہ باہر آ جاتا ہے, وہ حلق ہے.
صحیح.
اور عورتوں کے لیے تقصیر ہے.
صحیح.
مردوں کے لیے حلق کروانا سنت ہے, تقصیر بھی جائز ہے, اور عورتوں کے لیے صرف تقصیر ہے.
صحیح.
یعنی اپنے چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر جو ہے وہ کاٹ لیں.
صحیح ہے.
تو وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں.
ٹھیک ہے.
اب یہاں پہ جو سائل نے سوال کیا ہے, اس کی دو صورتیں. ایک تو ان کو یہ ابہام ہے کہ وہ کاٹتی رہی ہیں.
صحیح.
اپنے بالوں کو جو ہے وہ نیچے سے کاٹتی رہی ہیں, تو وہ کیا وہ پورا ہو گیا یا نہیں؟
صحیح.
تو اس میں جو مقدار ہے وہ ایک پورے کے برابر ہے.
صحیح.
اور جو اس کی سر کی مقدار ہے وہ چوتھائی سر.
چوتھائی سر.
اور اگر عورت کے بال جو ہے وہ عموماً عورتوں کے بال آخر میں جا کر سب مل جاتے ہیں.
صحیح.
اب اگر انہوں نے بال آخر میں پکڑ کر اس کو یوں گما کر ایک پورے کے برابر کاٹ دیے, اور وہ چوتھائی سر کی مقدار جو ہے وہ ایک پورے کے برابر کٹ گئے.
صحیح ہے.
تو اس صورت میں ان کی تقصیر درست ہو گئی.
صحیح ہے.
اب انہوں نے جتنی بار بھی عمرہ کیا اور یہ ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ کاٹے ہیں, تقصیر کی ہے, تو اس صورت میں ان کا یہ واجب مکمل ہو چکا, ان کے اوپر وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئی, ان کے اوپر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر ایک پورے سے کم کاٹے ہیں یا پھر یہ ہے کہ چوتھائی سر کے جو ہے وہ نہیں کاٹے ہیں, تو ایسا کرنا جائز نہیں تھا.
صحیح.
اب اس صورت میں پھر دم کی صورت ہو جائے گی.
صحیح.
کہ واجب کا ترک کیا ہے. تو اب جو سہیل نے سوال کیا, اس میں انہوں نے صرف کاٹنے کا کہا.
صحیح.
مقدار سے متعلق ہے, پورے سے متعلق ہے, یا پھر دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ کاٹتے کاٹتے جو ہے وہ کم ہو گئے.
کم ہو گئے.
تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ پورے سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں تو وہ عورت تقصیر کرے گی.
صحیح.
اب وہ دو عمرے کرے, تین کرے, چار کرے, کیونکہ یہ احرام سے باہر آنے کی اس کی یہی صورت ہے.
صحیح.
کہ وہ تقصیر کر کے باہر ہی آئے گی, جب تک کہ بال تقصیر جتنے ہیں.
صحیح.
تو ان میں تقصیر کرے گی.
ٹھیک. اچھا, یہاں پر میں معلومات کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ عورت کے لیے افضل کیا ہوگا, وہ عمرے ہی کرے یا خالی طواف ہی کرتی رہے؟ طواف بھی تو پوری ایک عبادت ہے. اور
دیکھیں, طواف بھی عبادت ہے, عمرہ بھی عبادت ہے.
ہے.
لیکن عمرے میں چونکہ وہ زیادہ مشقت
ہے,
اور جس عبادت میں زیادہ مشقت ہوتی ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور جو ویسے آفاقی ہوتا ہے, یعنی کہ مکہ کا رہنے والا یا ہل کے اندر, میقات کے اندر جو رہنے والا ہوتا ہے وہ ہلی کہلاتا ہے, جو حرم میں رہنے والا ہے وہ حرمی کہلاتا ہے, جو میقات سے باہر رہنے والا ہے وہ آفاقی ہے.
صحیح ہے.
اس کے لیے نوافل کے مقابلے میں طواف کرنا زیادہ افضل ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ نوافل تو اس کو جو ہے وہ اپنے جس مقام پر وہ رہتا ہے وہاں بھی اس کو میسر ہو جائیں گے, لیکن طواف جو ہے وہ اس کو صرف اسی جگہ پر میسر ہے اور کسی جگہ میسر نہیں. اور پھر اگر وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ عمرہ بھی کر لیتا ہے, یعنی کہ پورا عمرہ کر لیتا ہے, تو ظاہر ہے کہ عمرے کا جو ثواب ہے کہ وہ طواف کرنا, پھر سعی, پھر پورا عمرہ کرنا, اس کا ثواب بنسبت طواف کے زیادہ ہے.
صحیح.
تو اس لیے عمرے کا ثواب زیادہ ہے, طواف کا ثواب کم ہے.
ٹھیک. اسی طرح ہمارے کالر تھے, ان کا بیٹا تھا, کیونکہ سنت یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ عقیقہ 7 دن کے اندر اندر ہو جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں تلافی کیسے ہوگی, وہ تو وقت نکل گیا, کیا کریں؟
اس میں یہ ہے کہ 7 دن کے اندر اندر کر لے, اگر 7 دن کے اندر اندر نہیں کیا تو جب تک بندہ زندہ ہے
صحیح
تو پوری زندگی اس کا وقت ہے،
ابھی بھی کر سکتا
ہے، ابھی بھی کر سکتا ہے
اپنا بچوں کا،
اپنا بچوں کا جب تک وہ زندہ ہے، اور بچے جن کا عقیقہ کرنا ہے وہ بھی زندہ ہوں تو ان کا عقیقہ کر سکتا ہے
صحیح.
ہاں اگر کسی بچے کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کا عقیقہ نہیں
صحیح.
اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ہر ساتویں دن کا شمار کرے.
ٹھیک ہے،
بندہ جس دن پیدا ہوتا ہے جو اس سے پہلے والا دن ہوتا ہے
ساتواں دن،
وہ ساتواں دن ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو جیسے فرض کیا کہ کوئی جو ہے وہ جمعہ کے دن پیدا ہوا، اب اس کو تعین نہیں کہ میری زندگی میں ساتواں دن کون سا ہوگا،
ہر جمعرات کا دن،
تو ہر جمعرات کا جو دن ہوگا وہ اس کی زندگی کا یوں سمجھیں کہ ساتواں دن ہوگا. تو پھر وہ اس اعتبار سے تعین کر کے اس پیدائش والے دن سے پہلے والے دن جو ہے وہ کر لے تو یوں بھی ہو جائے گا، اور اگر اس دن کوئی اور بھی کر لے تو عقیقہ تو بہر صورت ہو جائے گا.
ٹھیک،
یہ ایک بہتری کی صورت تھی کہ ہر ساتویں دن جو ہے وہ پھر وہ اس کے اوپر عقیقہ کرے.
اچھا، یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا مشورہ دیں گے، جیسے بھی قربانی کے ایام آ رہے ہیں، اب گائے ہے یا اونٹ ہے، اس کے اندر سات قربانیاں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات وہ اپنے دیگر عزیزوں کی اور ان کی کر کے اس کو سات کا عدد پورا کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے بچوں کے عقیقے باقی ہوتے ہیں یا ان کا اپنا بھی عقیقہ نہیں ہوا ہوتا، تو وہ اس طرح کی قربانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اور سنت ہے اس کی ادائیگی، لیکن عقیقہ کی ادائیگی جو ہے وہ خود والدین کے لیے، بچوں کے عقیقے کی ادائیگی خود والدین کے لیے نفع بخش ہے.
ٹھیک ہے،
اور بچے کا بھی جو ہے وہ ایک طرح کا صدقہ بھی ہے اور والدین کے لیے بھی نافع ہے.
ٹھیک ہے،
حدیث پاک میں آیا کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور بچپن کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ والدین کا شفیع نہیں ہوگا، یعنی والدین کی شفاعت نہیں کرے گا. اور جس بچے کا عقیقہ ہوا وہ والدین کے لیے شفیع ہوگا.
سبحان اللہ،
تو اس اعتبار سے بچے کا عقیقہ کرنا والدین کے لیے نفع کا باعث بھی ہے.
ٹھیک ہے،
اور ایک صدقہ بھی ہے.
صحیح،
تو اب اگر کسی نے جو ہے وہ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا اور بچے زندہ سلامت موجود ہیں، تو اب جو ہے وہ قربانی کا جو جانور ہے، اور بڑا جانور ہے جس میں سات حصے ہوتے ہیں،
صحیح،
تو اس میں یوں بھی کر سکتا ہے کہ ایک اپنی طرف سے جو واجب قربانی ہے
صحیح
تو وہ کر دے، یا دیگر گھر کے افراد کے اوپر جو واجب قربانی ہے وہ کر لے، اور جو حصے باقی بچ جائیں تو ان کو عقیقہ کر کے بچوں کے لیے عقیقہ کر لے.
صحیح،
تو عقیقے کا ثواب بھی پائے گا اور جو عقیقے کا نفع ہے
صحیح
جو والدین کو ملے گا تو اس نفع کا بھی حقدار ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے اگر بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہے
صحیح
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، استطاعت کے اوپر ہے یہ،
صحیح،
اور اگر استطاعت نہیں ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اور جس کے پاس استطاعت نہیں تھی، اس نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا، تو اس کے لیے شفاعت سے محرومی بھی نہیں ہے انشاءاللہ. جس کے پاس استطاعت تھی اور اس نے نہیں کیا، اس کے لیے وہ حکم ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جس کے لیے استطاعت ہے، تو وہ یوں بھی اپنے بچوں کا عقیقہ قربانی کے جانور میں بھی کر سکتا ہے.
سبحان اللہ، بہت پیارا مدنی پھول ہمیں مل گیا. آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مفتی صاحب، میرا زکوٰۃ کے بارے میں ایک سوال ہے کہ میں نے ایک مکان لیا تھا جو کرائے پہ چڑھایا تھا 7-8 سال پہلے، اس کا کرایہ بھی آتا رہا ہے. اب اس کو سیل کر کے ایک نیا مکان لیا، اس کے جو پیسے ہیں ابھی کچھ ملے ہیں کچھ نہیں ملے. اس پہ زکوٰۃ کے بارے میں پتا کرنا تھا کہ زکوٰۃ کس طرح واجب ہے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
تو لوگ صدقہ وغیرہ دیتے ہیں مفتی صورت میں، تو وہ بڑے یا بچے یا چھوٹے ہیں کسی کے کھاتے کے اوپر وہ گما کے وہ پھر صدقہ دیتے ہیں، اس طرح کرنا بہتر ہے نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میں محمد عامر کرنگم سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام اجرت لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، تو کیا اس کو امام ہونے کا ثواب ملے گا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
سوال یہ ہے، جب بندے سے غسل جو فرض ہو جائے، غسل کرے، اس کے بعد نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کرے گا یا نہیں کرے گا دوبارہ؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. تفصیلی تھا سوال، زکوٰۃ یعنی مکان تھا کرائے پہ دیا، 8 سال تک کرایہ آتا رہا، پھر مکان بیچ دیا، رقم پوری نہیں آئی اس کی، تو زکوٰۃ.
دو باتیں اس میں یعنی ایک تو کنفیوژن اس میں یہ ہے کہ جو مکان انہوں نے کرائے پر دے دیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے,
اس کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ جو مکان انہوں نے خریدا ہے خریدتے وقت نیت کیا تھی.
ٹھیک,
اگر خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ ابھی مکان خرید لیتے ہیں اور اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں گے,
ٹھیک ہے,
تو وہ مال تجارت میں آ جائے گا.
ٹھیک ہے,
پھر اس مکان کی ویلیو کے اوپر زکوٰۃ ہوگی.
ٹھیک ہے,
اور اگر نیت ایسی تجارت کی نہیں تھی, ویسے ہی مکان لے لیا اور اس کو کرائے کے اوپر چڑھا دیا,
صحیح,
تو اس مکان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی اس مکان کی ویلیو کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ یہ مال تجارت میں شامل
نہیں ہوگا.
بعض لوگ جو کرائے پر دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مال تجارت میں ہوگی, کیا ہم اس سے کرایہ وصول کر رہے ہیں.
صحیح,
تو اگر خریدا تھا رہائشی مقصد کے لیے, وہ تجارت کی نیت نہیں تھی, تو اب اس کو کرایہ پر چڑھا دینا یہ تجارت نہیں ہے.
صحیح,
وہ جو کرایہ اس کا وصول ہو رہا ہے اگر وہ خرچ کر دیتا ہے
کوئی مسئلہ نہیں ہے,
اور اگر وہ جمع رکھتا ہے اور اس کرایہ جمع رکھنے کی صورت میں وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے, یا پہلے سے اس کے پاس اتنی رقم یا مال تجارت یا زکوٰۃ جس مال کے اوپر لازم ہوتی ہے وہ مال موجود ہے,
صحیح,
ساتھ یہ رقم بھی اس کے پاس موجود ہے حاجت اصلیہ سے سب زائد ہو کر, تو جو موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جس طرح دیگر مال کے اوپر ہوگی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی.
صحیح,
اور جتنے سال بھی یوں اگر مکان کرائے پر رہا تو ان سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے, صرف اس رقم کی زکوٰۃ ہوگی کہ جو زکوٰۃ نکالتے وقت اس کے پاس موجود تھے اور یہ صاحب نصاب تھا تو اس رقم کی زکوٰۃ اس نے نکال دی ہے تو فابیہ اچھی بات ہے, اگر نہیں نکالی ہے تو اس کا حساب کتاب کر کے اس کی زکوٰۃ نکال دیں.
صحیح,
اور دوسری صورت یہ کہ اب انہوں نے یہ فرما رہے ہیں کہ مکان بیچ دیا, اب جو رقم آئی ہے ان کے پاس, جو رقم ان کے پاس موجود تھی اس میں بھی یہی ہے کہ اگر صاحب نصاب ہیں اور جو رقم ان کے پاس آئی ہے مکان کی صورت میں تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی.
صحیح,
اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے اس رقم کے ساتھ بھی, یا پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے اور اس رقم کے آنے کے باوجود بھی صاحب نصاب نہیں رہتے تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
ٹھیک,
اور جو اپنا ان کا مسئلہ ہے کہ اب ان کی صورت حال ہے کیا,
صحیح,
یہ تفصیلی طور پر پھر جو ان کی نیت کیا تھی اور پھر یہ دوسرے مکان بھی غالباً خریدنے کا کہہ رہے تھے, دوسرا مکان خریدا ہے تو اس کے خریدنے کی نیت کیا ہے کہ وہ مال تجارت کے طور پر خریدا ہے کہ اس کو بیچ کر آگے جو ہے وہ دوبارہ بیچ کر اس سے نفع حاصل ہوگا, کہ بعض لوگ جیسے انویسٹ کر دیتے ہیں اپنی رقم پڑی ہوئی ہے تو مکان خرید لیا کہ اچھے پیسے مل جائیں گے بیچ دیں گے, تو پہلے والے مکان خریدنے کی اور اس دوسرے مکان کے خریدنے کی نیت
کیا تھی,
جب تک اس کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک اس کا کوئی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا, اور ان کے زکوٰۃ کی تفصیل بھی ان کی اس نیت کے اوپر ہوگی, موقوف ہے, جب وہ نیت بیان کریں گے تو پھر اس کا مسئلہ واضح ہو جائے گا.
بہت پیارا جواب مل گیا اس حوالے سے. صدقہ دیتے وقت عموماً یہ ہوتا ہے کہ سر پر گھماتے ہیں بچوں کے اپنے بھی, تو اس کا حکم ارشاد فرمائیں.
عوام میں مشہور ہے عموماً جب گوشت ہوتا ہے یا پیسے ہوتے ہیں سر کے اوپر گھما دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بلائیں لے کر
چلا جائے گا,
تو صدقہ ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے,
صحیح,
چاہے اس کو سر کے اوپر گھمایا جائے یا نہ گھمایا جائے, جو صدقے کے فضائل اور برکات ہیں وہ بغیر گھمائے ہی حاصل ہو جائیں گے.
صحیح,
اس گھمانے کی کوئی حکمت ابھی تک تو نہیں پڑھی کہ اس گھمانے کی کوئی حکمت بھی ہے یا نہیں, یا بس یہ صرف عوام کا ایک ذہن ہے کہ ابھی گھمانا ضروری ہے, صدقہ سر کے اوپر گھمانا ضروری نہیں ہے.
ہاں,
بس جب آپ نے صدقہ دے دیا تو صدقہ ادا ہو گیا, اور صدقے سے جو مقصود تھا اگر مال حلال سے دیا, کیونکہ صدقہ وہی مقبول ہے کہ جو مال حلال سے دیا,
ٹھیک,
مال حلال سے صدقہ دے دیا صدقے کی نیت سے کسی کو دے دیا تو ثواب بھی پائے گا,
صحیح,
اور جو صدقے کے مقصود, جو صدقے کے فضائل و برکات احادیث پاک میں بیان کیے گئے انشاءاللہ اس کا بھی حقدار ہوگا.
صحیح,
اور جو نیت ہے اللہ تعالی سے جو ہے وہ امید رکھے کہ اگر بیماریوں کو ٹالنے کی نیت ہے تو انشاءاللہ سرکار نے یہ فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, تو سرکار کے اس فرمان کے اوپر کامل یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلاؤں کو انشاءاللہ ٹال دے
ٹال.
اور ہو سکتا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ بلا جو اس کے ٹالنے کا مقصود تھا اس سے بڑی کوئی بلا آنے والی
وہ ٹل جائے.
اب یہ تو نہیں ٹلی, یہ سوچتا رہا کہ میری بلا تو نہیں ٹلی, لیکن جو اس سے بڑی آفت آنے والی تھی
وہ ٹل گئی,
اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ٹال دی.
صحیح.
تو گھمانا ضروری نہیں ہے.
صحیح.
صدقہ جو ہے وہ حسب توفیق حسب استطاعت دے دے.
صحیح.
تو صدقے کے جو فضائل و برکات ہیں جو فوائد ہیں انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائیں.
یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نیکی کی دعوت پیش کریں گے کہ دعوت اسلامی نے صدقہ بکس ایک مطلب جاری کیا ہے اپنے گھروں پہ رکھنے کے لیے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کا والدین کا جیسا بھی موقع ہم صدقہ دیتے ہیں. اب صدقہ ہم نے نکالا, اب یا تو ہم علاقے کے اندر ڈھونڈنے کے کوئی ڈبہ اس کے اندر ہم ڈال دیں یا مسجد میں ڈالیں, بعض اوقات گھروں پہ پڑے رہ جاتے ہیں پیسے. تو صدقہ بکس ایک جاری کیا ہے دعوت اسلامی نے اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے. تو قریبی آپ کے شہر میں جو دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ ہے تو آپ وہاں سے حاصل کر لیں, اپنے ذمہ دار سے لے لیں, اپنے گھر میں رکھیں اور یوں انشاءاللہ تعالی آپ اس میں صدقہ ڈالیں گے, پھر مہینے میں اس کو کھولیں اور دعوت اسلامی کو جمع کرا دیں, تو یوں آپ کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا اور ایک ایسی تحریک جو سنتوں کو عام کر رہی ہے دین کا کام کر رہی ہے اس کی معاونت بھی ہو جائے گی.
اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے گھر میں اچانک کوئی مشکل پیش
مشکل آ گئی,
کوئی بچے نے فرض کر کوئی چیز نگل لی, بچے کا ہاتھ جل گیا, کچھ ایسا ہو گیا, کچھ اپنے ساتھ ایسا ہو گیا کہ حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا, کوئی کرنٹ لگ گیا, تو بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ذہن فوراً بنتا ہے
صحیح
کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے راہ میں کچھ نکال دیا
نکال دے.
تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ چلو جب میں
جاؤں گا
تو دے دوں گا, یا مسجد میں ڈال دوں گا یا کسی کو دے دوں گا.
صحیح.
تو وہ پھر اسی طرح رہ جاتا
رہ جاتا
وہ جو ہے وہ جو اس وقت ایک فوراً جذبہ آتا ہے
ظاہر
سے جیب کی طرف ہاتھ جاتا بھی ہے کہ یار اتنا نکال دیں.
صحیح.
یا کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ بعض اوقات ایسی آفت جیسے کرنٹ لگ گیا اور اللہ کا شکر کہ بچ گئے.
صحیح.
تو پھر ساتھ والے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بچ گئے, تو بہت بڑی مصیبت تھی, کچھ نہ کچھ آپ صدقہ کر دیں.
صحیح.
تو اس وقت ذہن بنتا ہے کہ جو ہے وہ دینا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ چلو میں اپنے آفس میں جاؤں گا یا فلاں جگہ جاؤں گا یا مسجد میں جاؤں گا تو دے دوں گا. اور اب جس طریقے سے ہماری مصروفیات ہو گئی ہیں یا جس سے ہمارے حافظے ہو گئے ہیں تو اس میں پھر یاد نہیں رہتا,
کل بھی منقلب ہو جاتا ہے.
اور پھر وہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ابھی تو پیسے یہ فروٹ
تنخواہ ملے گی پھر دے دیں گے,
تنخواہ ملے گی پھر ایک ساتھ نکال دیں گے, زیادہ دے دیں گے, ابھی 10 روپے کیا دینا.
صحیح.
تو اب یہ جو باکس ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں,
جی جی,
تو یہ دعوت اسلامی نے ہمیں گھر میں رکھنے کی ترغیب دلائی ہے کہ آپ گھر میں رکھ دیں.
صحیح.
جو ہی آپ کا دل صدقے کی طرف جائے
فوراً
جیب سے نکال کر ڈال دیں, اور پھر جب آپ اس کو ڈال دیں گے, ابھی ڈال دیا تو بس ہو گیا
ہو گیا,
پھر اگر اس کو آپ ڈیلے کریں گے.
صحیح.
تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی جیب سے وہ
نہ
نکلے
نہ نکلے.
تو اس لیے یہ ایک اچھا وہ ہے.
جی.
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بچت کرنی ہے.
صحیح.
تو کمیٹی ڈال دے.
صحیح.
تو کمیٹی میں جو کمیٹی ڈال دی جاتی ہے اس میں پیسے چلے جاتے ہیں, وہ تو دینے ہی دینے ہیں, نہیں دیں گے تو وہ یاد دلائیں گے.
صحیح.
اور وقت پہ ادا کر دیے جائیں گے. اور اگر بندہ یہ بولے کہ میں خود سے بچت کر لوں گا, اس میں کمیٹی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, تو وہ پھر خود سے بچت کر نہیں پاتا ہے.
صحیح.
تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ فوری طور پر اگر دے دیا 100 دے دیا.
صحیح.
اور اگر تھوڑی سی دیر ہو گئی تو پھر وہی ہے کہ تنخواہ پہ دے دوں گا, چلو وہ پیسے آنے اس پہ دے دوں گا, چلو رمضان میں ایک ساتھ ہی دے دوں گا
کوئی
بڑا کام کروا دوں گا, تو اس سے ڈیلے ہو جاتا
ہے.
تو نیکی میں نیکی کو جو ہے وہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے, فوراً کر ڈالنا چاہیے.
اب تو مفتی صاحب کی بھی تائید مل گئی ہمیں اس حوالے سے کہ یہ جو باکس ہیں یہ واقعی بہت اچھے ہیں, اپنے گھروں میں رکھنے چاہیے, اور فوراً ذہن بنے آدمی فوراً اس کے اندر ڈال دے, اسی وقت ادا ہوگا تو ادا ہو جائے گا, ورنہ بعد میں پھر ظاہر کل منقلب ہو جاتے ہیں.
تو ظاہر ہے کہ جب دعوت اسلامی کے پاس آئے گا اسی وقت ہی ہوگی اس کی, جب وہ جو ہے وہ یہاں پہ اگر جمع کرا دے گا اس وقت ادائیگی ہوگی. لیکن
جیب سے نکل
گئے, جیب سے نکل گئے باکس میں چلے گئے, تو وہ ایک نیت ہوتی ہے کہ بھئی ہاں یہ ہم نے علیحدہ کر لیے,
اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ پیسے نکال کے خود ہی استعمال کرے.
پھر وہ ایک نیت بھی ہوتی ہے, بندہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ پیسے تو مجھے استعمال
نہیں
کرنے, یہ تو میں نے اس نیت سے دے دی ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر الگ ویسے بھی کر کے رکھ دیے کسی باکس وغیرہ میں نہیں ڈالے تو لوگ ڈرتے ہیں
کہ بھیا
یہ تو میں نے جو ہے نا وہ الگ کر دیے تھے, اب تو یہ تو ہو گئے. تو خیر ادائیگی تو جب یہ دیں گے اس میں بھی یہ ہے کہ اس باکس کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ نہیں رکھیں,
منتھلی بیس پہ
مہینے کے آخر میں جتنے بھی بنے یہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں آ کر جمع کرا دیں, بتا دیں کہ یہ صدقے کی رقم ہے, تو وہ منتھلی کے منتھلی جمع بھی ہوتے رہے.
اچھا یہ پیچھے سے یہ بھی ایک سوال آ رہا تھا کہ نظر جب اتارتے ہیں اس وقت بھی پیسے گھماتے ہیں, نظر اتارتے وقت, یا تو
نظر اتارنے کے تو اور طریقے ہیں, پیسہ گھمانا تو نظر اتارنے کا طریقہ نہیں سنا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات
وہ بھی صدقے کی نیت بن جاتی ہوگی,
یعنی کہ آپ گھمانے کے اعتبار سے سوال کر رہے ہیں یا صدقے کے اعتبار سے,
یہ صدقے
یعنی ایک ہے گھمانا
نظر, جیسے نظر لگ جاتی نا بچوں کا, آج کل تو آپ کو پتا ہے والدین بچہ گرا اس کو نظر لگ گئی, بات بات پہ یہی کہتے ہیں والدین نظر لگ گئی ہے, تو اس وقت بھی وہ پیسے وغیرہ گھما کر, اور یہ
اس کا پیسوں کے گھمانے کا ذکر کہیں نہیں سنا ہے, جو نظر اتارنے کے طریقے ہیں مختلف ہیں, جیسے مرچیں گھمائی جاتی ہیں بسم اللہ پڑھ کر,
مرچیں وغیرہ
وہ ایک اور صورت,
وہ ٹوٹکا ہے,
وہ ایک اور صورت ہے, اور یہ ابھی بات ہو رہی ہے صدقے کی, تو صدقہ سر کے اوپر گھمانا چاہیے, یہ وہ ایک علاج,
وہ مرچیں ہوتی ہیں یا وہ لال والی
نظر اتارنے کا وہ ایک علاج,
علاج ہے
وہ علاج کو الگ رکھا جائے,
ٹھیک ہے,
اور صدقہ گھما کر ہی دیا جائے, یہ الگ چیز,
الگ ٹھیک ہے. ہمارے کالر تھے, ان کا یہ سوال تھا کہ امام صاحب جو تنخواہ لیتے ہیں اجرت لیتے ہیں تو ثواب کے مستحق ہوں گے, وہ ثواب ملے گا؟
جی, امام آئمہ اور مؤذنین اور قرآن پاک پڑھانے والے قاری صاحبان اور فقہ پڑھانے والے اساتذہ کرام جو مدارس میں پڑھاتے ہیں, اصل میں قرآن پڑھانا یعنی کہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یا بچوں کو ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے, نماز پڑھانا, اذان دینا اور فقہ پڑھانا, یہ سب جو ہیں وہ طاعات ہیں یعنی عبادات ہیں,
عبادات.
اصل مذہب یہی ہے کہ عبادات پر اجارہ یعنی اجرت لینا جائز نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن فقہائے کرام نے, متاخرین فقہائے کرام نے خصوصاً ان چیزوں کے اوپر یعنی امامت کے اوپر, موزنی کے اوپر, قرآن پاک کی تعلیم دینے کے اوپر اور فقہ کی تعلیم کے اوپر اجارے کو جائز قرار دیا ہے, کیونکہ جو اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اگر اس میں اجارے کو جائز نہیں قرار دیں گے تو پہلے کا تو زمانہ جو دور تھا اس میں لوگ یہ جو ہے وہ کام بطور خود ہر ایک بندہ گویا کہ اہل ہوا کیا کرتا تھا,
صحیح,
اور ایک منصب ہوا کرتا تھا, جیسے خلفائے راشدین جو تھے اور اس کے بعد کے جو خلفاء جو رہے
تابعین وغیرہ,
تابعین, وہ امامت ایک ان کا ایک جو ہے وہ منصب تھا,
منصب تھا,
ہر ایک خلیفہ جو ہے وہ امام بھی تھا اور وہی نماز پڑھاتا تھا اور اس کی اجازت سے دیگر جگہوں پر جو ہے وہ جمعہ قائم کیے جاتے تھے. تو بعد میں جوں جوں فساد آتا گیا تو اب اس میں یہ ہوا کہ اگر ان کے لیے باقاعدہ افراد نہیں رکھے جائیں گے
کون نمازیں پڑھائے
تو پھر کون نمازیں پڑھائے گا, اور اہل اتنے کہاں سے ہیں کہ چلو امام مقرر نہیں ہے تو کوئی بھی آگے بڑھ کر نماز پڑھا دے,
صحیح.
تو اب جب اس طرح کی صورتحال آئی تو فقہ کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب ان معاملات کے اوپر چونکہ مسلمانوں کے شعار کا تعطل ہے, عبادات کا تعطل لازم آ رہا ہے, معطل ہو رہی ہیں کہ اگر اس, اور پھر اگر یہ بولیں کہ بھئی یہ لینا گناہ ہے,
صحیح,
یا ناجائز ہے, تو ظاہر ہے کہ کوئی گناہ اور ناجائز تو نہیں کرے گا,
صحیح,
تو وہ اپنا کوئی اور ذریعہ معاش بنائیں گے,
صحیح.
اب جو اہل افراد ہیں وہ اگر اس طرف نہیں آئیں گے, اس کو ناجائز قرار دیا جائے تو وہ کوئی اور ذریعہ معاش, اور پھر یوں جو ہے وہ دینی معاملات میں تعطل لازم آئے گا,
صحیح.
تو اس لیے جو ہے وہ فقہا نے, بعد کے فقہا نے ان تمام چیزوں کے اجارے کے اوپر, ان جو بیان کی گئی ہیں ان طاعت کے اجارے کو جائز قرار دیا,
صحیح.
اور اگر کوئی حسن نیت سے کرتا ہے تو انشاءاللہ ثواب کا بھی حقدار ہوگا,
صحیح.
بالکل ثواب پائے گا, اور امام کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس کو وسعت عطا کرے گا,
صحیح,
تو وہ فی سبیل اللہ بھی جو ہے وہ امامت کرے گا,
صحیح,
اور وہ اس کو چھوڑ دے گا,
صحیح.
اور عموماً یہ پیشے کے طور پر نہیں کیا جاتا ہے,
صحیح,
عموماً یہ پیشہ نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ جو اہل علم ہوتے ہیں یا جو شعور رکھتے ہیں اس میں ان کا اپنا بھی ایک طرح کا فائدہ ہوتا ہے,
صحیح,
کہ پانچ وقت کی نماز کے اوپر یعنی کہ استقامت
استقامت
اور پھر امامت جو ہے وہ ایک ایسا منصب ہے اور مؤذنی ایک ایسا منصب ہے، قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ ایک ایسے بابرکت کام ہے کہ جن کے بے شمار فضائل ہیں، تو ان فضائل کو پانا بھی مقصود ہوتا ہے، اگرچہ کہ افضل یہی ہے کہ یہ سارے کام بغیر اجرت کیے جائیں، لیکن اب جو افراد ان کو بغیر اجرت کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کام کو شروع کریں گے،
اپنے گھر کے اخراجات،
اپنے گھر کے اخراجات، اب وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام شروع کریں گے۔ اب اگر ایک امام ظاہر ہے کہ کوئی کام کرتا ہے، کہیں جاب بھی کرتا ہے، تو وہ مغرب سے پہلے پہلے تو فارغ نہیں ہوگا، اب مغرب سے پہلے پہلے فارغ نہیں ہوگا تو پیچھے نماز کون پڑھے گا؟ تو اس اعتبار سے کہ جو افراد یہ امامت کرتے ہیں یا مؤذنی کرتے ہیں یا قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں یا فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ امت نے اس بات کے لیے مقرر کیا ہے کہ آپ ہمارے یہ فرائض سر انجام دیں،
صحیح،
اور آپ کی جو حاجات ہوں گی
وہ ہم
پوری کر دیں،
صحیح۔
تو اس اعتبار سے اگر امام حسن نیت کے ساتھ امامت کرتا ہے، مؤذن حسن نیت کے ساتھ مؤذنی کرتا ہے، اور پڑھانے والا استاد جو اجرت پر پڑھاتا ہے حسن نیت کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا یہ کرنا بھی جائز اور اس کے اوپر انشاءاللہ اجر و ثواب کا بھی حقدار ہوگا۔
سبحان اللہ، بہت پیارا جواب ہمیں مل گیا اس حوالے سے۔ اچھا، غسل فرض ہو گیا، غسل کر لیا، تو اب کیا وضو بھی کریں؟
غسل بڑی طہارت ہے،
صحیح ہے،
اور وضو چھوٹی طہارت،
صحیح ہے۔
جب بندہ صحیح طریقے سے غسل کرے گا،
صحیح،
تو جو ہے وہ وضو والی طہارت بھی حاصل ہو جائے،
صحیح ہے،
یعنی وضو میں جن اعضاء کا دھونا مقصود ہوتا ہے
غسل میں،
وہ غسل میں دھل جاتے ہیں،
صحیح ہے۔
تو غسل ہو گیا، اور اگر وضو توڑنے والا کوئی عمل نہیں پایا گیا تو اب وہ اس کا وضو بھی ہے،
صحیح ہے،
اب جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، نماز کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
جبکہ نماز پڑھنے اور غسل کے درمیان کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا،
ٹھیک ہے،
اگر کوئی ایسا فعل پایا گیا تو جس طرح اس فعل سے ویسے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب بھی ٹوٹ گیا،
ٹھیک ہے،
اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ورنہ اگر غسل کر لیا اور نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لی جائے، اس کا غسل بھی ہو گیا، اس کا وضو بھی ہو گیا۔
مدینہ شہر کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے، آخر میں دو کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔
میں نے سال 2000 حقیقے کے بارے میں، 8 مہینے کے بعد میری بیٹی کا انتقال ہوا تھا، میں اپنی بیٹی کا حقیقہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی، اگلی
کال۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قبرستان میں دعا کے لیے عورت بھی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ 8 مہینے کے بعد بچی کا انتقال ہو گیا، حقیقے کی صورت،
عقیقہ اگر نہیں کیا تھا تو اس صورت میں بچے کا انتقال ہو گیا تو عقیقہ نعمت کے ملنے کے اوپر جو ہے وہ شکرانہ ہوتا ہے،
ٹھیک۔
اب جب نعمت کا زوال ہو گیا تو اب عقیقہ نہیں کیا جائے گا،
صحیح،
یعنی کہ عقیقہ زندہ اگر نہیں ہوا تھا بچپن میں تو زندہ ہے تو کر لے،
صحیح،
اور جب انتقال ہو جائے گا تو پھر اس کا عقیقہ نہیں ہے،
صحیح،
اس بچے کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔
قبرستان میں عورت جا کر دعا کر سکتی ہے؟
عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتیں گھر میں بیٹھ کر فاتحہ، اصال ثواب اور دعا کریں،
صحیح،
قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے،
مزارات وغیرہ،
وہی مزارات اور قبرستان، عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں نے فاتحہ پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، تو وہ گھر میں بیٹھ کر فاتحہ بھی پڑھیں، گھر میں بیٹھ کر دعا کریں، گھر میں بیٹھ کر اصال ثواب کریں، تو انشاءاللہ وہ میت کے لیے جو فاتحہ پڑھیں گی، جو اصال ثواب کریں گی، جو دعا کریں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا ثواب ان کے مطلوبہ میت کو پہنچ جائے گا۔
صحیح ہے، اصل اصال ثواب پہنچانا ہے،
مقصود اصال ثواب پہنچانا ہے،
صحیح،
تو شریعت نے جس چیز کے جانے کا حکم دیا، کرنے کا حکم دیا، وہ کریں، جس سے منع کر دیا اس سے منع ہو جائے۔
ٹھیک۔ مدی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے بڑی پیاری گفتگو کی اور بہت اچھے مسائل سیکھنے کو ملے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے